نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. عزیز دوستو، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے نام لینے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. نہ اس سے بہتر محفل اس دنیا میں کہیں اور پائی جا سکتی ہے، اور نہ اس سے بہتر غرض ایک دوسرے کو ملنے کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے. ایسے دو اشخاص جو ایک دوسرے کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہوں، جو عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دیں اور ہمارا آپس میں مل بیٹھنا ذاتی اغراض سے بالاتر فرما دیں. جو کوشش کی جاتی ہے وہ دراصل اس بات کا آدھا ہوتا ہے، اس کو تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو باتیں ہمیں بھول رہی ہوں وہ ہمیں یاد آ جائیں. کہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور اسی مختصر زندگی میں سے ہم نے اپنی مفصل اور لافانی زندگی کا توشہ اکٹھا کر کے لے کے جانا ہے. اب اس کا آسان ترین طریقہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کل بھی یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی آپ کے سامنے 10 آیات مبارکہ میں نے سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے. اس میں مخاطب کوئی اور نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تمام مصروفیات کا، ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما کے ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ میرے نام کا ذکر کر دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر. ابھی اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کا آدھا کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں. دراصل کامیابی کے خزانے ہمارے اپنے اندر پوشیدہ ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں ملتے. جیسی جو بات ہمارے دوست ملید عبود نے مسقط میں دوستوں سے کہی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی بھلائی کرنی ہے، اس وقت تک کوئی ہماری بھلائی کر نہیں سکے گا. اس کا نقطہ آغاز بھی اور نقطہ اختتام بھی وہ ہمارا اپنا قلب. اس دل کے اندر جب ارادہ ہو جائے، اس دل کی اصلاح اس وقت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری جو تگ و دو ہے، دوڑ دھوپ ہے، وہ اسی بات کی ہے کہ ہم پہ یہ بات واضح ہو جائے. ہم جب آ ہی گئے ہیں اپنی مصروفیات کو پسے پش ڈال کے، ہم نے یہ وقت نکال ہی لیا ہے، تو ہم اس وقت کو قیمتی اس قدر بنائیں کہ اس چیز کی، اس راستے کی قدر و قیمت ہم پہ کھل جائے. جتنی اس کی قدر و قیمت ہم پہ کھلے گی، اتنا ہی ہم اس راستے پہ راسخ اور باقاعدہ ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ میں یہ کام پورا مہینہ انجام دوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ معاوضہ ملے گا، مجھے یہ آسائشیں ملیں گی. اگر یہ یقین نہ ہو، ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، تو ہم یہ ترک کر دیں. اور کوئی کتنا بھی قربانی کرنے والا ہو، ایک مہینے دو مہینے انتظار کر لے گا حاجر کے معاوضہ دینے کا، جب اسے معاوضہ نہیں ملے گا وہ کہے گا پھر میں کام کیوں کروں. لیکن یہ جو کام ہے، اس کے انعامات اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیے. یہ چونکہ اوجھل ہے ہماری آنکھوں سے، اب اس کا یقین ہمیں کیسے آئے؟ وہ جتنی ہم جلدی اس کا یقین کر لیں گے جن اوجھل چیزوں کا، اتنا ہی ہم فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ہم صبح شام خود دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بارہا عرض کیا ہے کہ سورہ ملک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما چکے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت کو اور زندگی کو تخلیق کیا ہے کس لیے؟ کہ وہ دیکھے کہ انسان کیا اعمال لے کے آتا ہے، اچھے اعمال لے کے آتا ہے. اور اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ زندگی سے پہلے فرمایا. اب یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے جسے ہم صبح بھی دیکھتے ہیں، شام بھی دیکھتے ہیں، دن بھی دیکھتے ہیں، رات بھی دیکھتے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ یہاں سے رخصت ہوئے، ہماری اہلیہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئیں، ہمارے بہن بھائی رخصت ہو گئے، ہمارے سسرال والے رخصت ہو گئے، اور جماں سالی میں کچھ ہمارے عزیز رخصت ہو گئے، کچھ پیرانا سالی میں رخصت ہو گئے، لیکن رخصت ہر کوئی ہوا ہے. اب رخصت ہونے کے بعد اس کے ساتھ زیر زمین کیا ہو رہا ہے؟ اب جو خبر ہمیں مخبر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی پہ ہمیں یقین ہے، اور جو خبر اللہ رب العزت نے قرآن کریم پہ دی ہے تو اسی پہ ہمیں یقین کرنا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس اپنا تو کوئی علم نہیں ہے. تو جب ہمیں اس کا یقین ہے تو ان باتوں کا یقین بھی تو ہمیں کرنا ہوگا نا جو ہمیں اس بارے میں بتائی گئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کس لیے کیا ہے یہ قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العزت نے کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ اس کی عبادت کریں. اب ہم اپنی زندگی کا مقصد اگر یہ سمجھیں کہ روزگار کمانا ہے، اگر ہم زندگی کا مقصد یہ سمجھیں مکان بنانا ہے یا کوئی انجینئرنگ کرنا ہے جس میں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہوش سنبھالنے تک ہماری عمر کیا ہو جاتی ہے، اور پھر تعلیم حاصل کرتے تک کوئی کتنی بھی جلدی، میرا خیال ہے میں نے کافی جلدی ملازمت شروع کی تو میری عمر 20 سال تھی، اس سے کم عمری میں کوئی کام شروع نہیں کیا، تو آپ کے 20 سال تو پہلے اس میں گزر گیا جس میں بچپن تھا، لڑکپن تھا، تعلیم تھی، پھر اس کے بعد میں 45 سال ملازمت کرتا رہا. اب اس 45 سال کی ملازمت کے بعد میری جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں ہیں، اور میں کسی وقت بھی اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. اب میں کیا عذر پیش کر سکتا ہوں اللہ کے حضور کہ میں دنیا تو بقدر ضرورت کیا بلکہ ضرورت سے زیادہ کما کے آیا ہوں، اور آخرت کے لیے میرا سرمایہ کیا ہے؟ اب آخرت کے سرمایہ کے لیے نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ دنیا نہ کمائیں، نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے ہنر حاصل کرنا ترک کر دیں، بلکہ یہ رخ سیدھا ہونے سے آپ کی یہ ساری چیزیں ثواب کا موجب بن جائیں گی، آپ کا رخ غلط ہونے سے یہ ساری عذاب کا موجب بن جائیں گی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور رخ سیدھا ہو جائے، پھر آپ جو ملازمت کر رہے ہوں گے وہ ایک اللہ والے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. آپ ایک شوہر ہوں گے تو ایک اللہ والے کی حیثیت سے ہوں گے، آپ ایک کاروباری ہوں گے تو اللہ والے کی حیثیت سے ہوں گے. آپ کسی کے حقوق پامال نہیں کر سکیں گے. جب آپ کسی کے حقوق پامال نہیں کریں گے، آپ وہ 10 سال نوکری کریں یا 45 سال کریں، کاروبار 1 سال کریں یا عمر کی آخری دہلیز تک کریں، لیکن اس کو حلال ذرائع کے ساتھ کریں، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہونے دو، تو پھر یہ ثواب کا کام ہو جائے. کیونکہ اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جو رزق آپ کھلاتے ہیں وہ بہترین صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم اپنی اولاد پہ خرچتے ہیں، لیکن اس کا فہم کب آئے گا؟ اس کا فہم تب آئے گا جب ہماری ترجیحات درست سمت میں ہوں گی. اب درست سمت کا تعین کرنے کے لیے ہی یہ عرض کیا جاتا ہے کہ علماء کے پاس تو ہم جاتے نہیں ہیں تاکہ ہمیں عقائد کا پتہ چل جائے، اور عقائد کا پتہ چلے تو اس کے مطابق اعمال درست ہوں. تو اس کی مختصر سی جو ترکیب ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پردیس میں رہ رہے ہیں یا علماء سے دور ہیں، تو کم از کم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، تعلیم الاسلام کے 4 چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں جو بچوں کے لیے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن جب ہم ناواقف ہیں تو ہم بھی تو بچوں کے مانند ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ عقائد کا علم ہو. اور دوسری کتاب ہے دین و شریعت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی، وہ بھی اسی طرح مختصر سی کتاب ہے اور عقائد کے بارے میں، تاکہ ہم عقائد سے آگہی رکھیں اور اس کی روشنی میں اعمال انجام دیں. اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال فائدہ دیں گے، اگر عقیدہ غلط ہے تو اعمال موجب نقصان بن جائیں گے. ایک سجدہ ہے جو آپ اللہ کو کرتے ہیں وہ موجب ثواب ہے، ایک سجدہ ہے کر بظاہر اللہ کو رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں وہ موجب گرفت ہے. اور غیر اللہ کو جو سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہر آدمی کو پتا ہے جو تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہے دین کے بارے میں کہ وہ ناجائز ہے، لیکن جو بظاہر بڑی رعایت کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدے ادا کر رہا ہے, اب اس کے دل کا جب تک قبلہ درست نہیں ہوگا, جب تک کہ اس کے دل کا رخ متعین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف, اس وقت تک اس کی نماز کا اعتبار قائم نہیں ہوگا, اس کے روزے کا اعتبار قائم نہیں ہوگا, اس کے صدقے کا اعتبار قائم نہیں ہوگا, اس کی زکوٰۃ کا اعتبار قائم نہیں ہوگا, اس کی ملازمت تو بہت دور کی بات ہے, اب وہ جو باقی زندگی کام انجام دے گا, یہ ساری چیزیں درست کرنے کے لیے اپنے دل کو درست کرنا ضروری ہے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ دنیا کے سارے معاملات میں اگر آپ دل جمعی سے کام انجام نہیں دیں گے وہ انجام نہیں پائے گا, چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہو. میں یہ مکان بنانا چاہتا ہوں, اب اس کے لیے میں ایک نقشہ بنوا لوں اور لے کے بیٹھ جاؤں تو مکان نہیں بنے گا, جب تک کہ دل جمعی کے ساتھ میں کسی انجینئر کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کے لیے کوئی میں اپنے پیسے پول نہیں کروں گا, کوئی طریقہ دریافت نہیں کروں گا تو یہ کام نہیں ہوگا. اسے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کروں گا, اس کے لیے ایک مناسب جگہ نہیں لوں گا, وہ کاروبار کا جو ہے انشرا نہیں ہوگا, وہ کاروبار ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اسی طرح ہر چیز کو دیکھتے ہیں, میں نے ملازمت کرنی ہے, اس کے لیے میں ایک تعلیم حاصل کروں گا, پھر ایک مناسب جگہ پہ جا کے انٹرویو دوں گا, اور پھر جب مجھے ملازمت مل جائے گی تو ان ضرورتوں کے مطابق پورا کروں. اب یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی, جو چیز ہم کرتے ہیں, تو ہم 8 گھنٹے سے پہلے 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے دوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس میں ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے اور ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے. ہم اپنی ملازمت میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے کاروبار میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے معاملات میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ خدا خوفی ہمارے دل کے اندر نہیں اتری. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بظاہر متدین ہیں, حاجی ہیں, نمازی ہیں, روزے رکھتے ہیں, دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ دین کے شعائر کے مطابق انجام دیتے ہیں, لیکن وہ دین حلق سے نیچے نہیں اترا. اور دین کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا, سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر. اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے گزشتہ دنوں کے ساتھیوں سے ملنے کے لیے ان کے سامنے تبرکن ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میرے ساتھ جب تک تمہاری محبت کا تعلق اپنی جان, اپنے مال اور ہر رشتے سے زیادہ نہیں ہوگا, اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی, تو تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے دل پہ غور کیا تو میں ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, ہر رشتے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں اپنی جان کے معاملے میں نہیں کہہ سکتا میں اپنی جان سے ابھی بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ حدیث مبارکہ غور سے پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سرکار زرم نے ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھا کہ الان یا عمر, اب کہو. وہ کچھ دیر چپ رہے تو پھر انہوں نے ہاتھ رکھا اور پوچھا الان یا عمر, تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کی محبت کو ہر چیز پہ حتیٰ کہ اپنی جان پہ غالب محسوس کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے جواب میں کیا فرمایا کہ اب بات بنی عمر. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز تھی جسے ہم توجہ کہتے ہیں, کہ یہ سرکار علیہ وسلم کی صحبت میں یہ چیز ان کو میسر آئی, اور یہ تمام صحابہ رضوان اللہ عنہم کو کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز حاصل تھی. اسی لیے ہمارے مشائخ ہی نہیں بلکہ جو صحیح عقیدے کے حامل ہیں انہوں نے یہ بات تحریر کر دی ہے, کوئی ایک ایسا شخص یا کوئی ایسی اللہ کی بندی جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار دو سلم کو ایک لہجے کے لیے دیکھ لیا, یا سرکار دو سلم اس کو دیکھ لیا, اور اس کے علاوہ اگر دونوں کا اتصال ہو گیا, کسی مس ہی ہو گیا, ہاتھ ان کے اعضاء ایک دوسرے سے مس ہو گیا ایمان کی حالت میں, اب یہ جو ہستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے, محض ایک لہجے کے لیے دیکھا, جسے ایک سیکنڈ کہتے ہیں, وہ تمام جہانوں سے ممتاز ہو چکی. دنیا کے بھر کے انسان سوائے انبیاء کے ان کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک منصب ہے, مستقل منصب ہے صحابی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی زبانوں کو سی لیں اور ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں. ہمارے ماں باپ جا چکے اس دنیا سے یا میرے ماں باپ حیات ہوں, دونوں صورتوں میں کوئی ان کے اندر کمی پائی بھی جاتی ہو اور میرے سامنے کوئی ان کی کمی بیان کرے, میں برداشت کر لوں گا؟ نہیں برداشت کروں گا. تو کیا ہمارے ماں باپ سے صحابہ گئے گزرے کہ آج لوگوں کی زبانیں گز بھر لمبی ہیں کہ وہ ان پہ کتب بھی لکھ دیں اور ان پہ تقریریں بھی کر دیں اور ہم خاموش ہو جائیں؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے یہ تین زمانے ممتاز ہو چکے, خیر القرون کرنی, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ, اس کے بعد اس سے ملتا ہوا زمانہ, اس کے ساتھ اس سے ملتا ہوا زمانہ. اب سب سے بہترین میرا زمانہ یہ زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے, اس سے ملتا ہوا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے, اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. اور اگر آپ ان تین زمانوں کی صفات دیکھیں, اس تین زمانوں کے کارنامے دیکھیں, تو انسانی عقل بڑھتا حیرت میں رہتی ہے, یقین نہیں آتا کہ وہ انسان تھے. انہوں نے اتنی مختصر زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے کام کیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا کام دیکھیں, اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ کا کام دیکھیں, پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کا کام دیکھیں, پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا کام دیکھیں, پھر یہ کام علیحدہ انجام دیے, قید و بند کی سہولتیں علیحدہ برداشت کی, تحریریں علیحدہ کیں, اور اخلاق کے انہوں نے معیار علیحدہ کر کے دکھائے. اب یہ تفقہ فی دین پہ کام ہوا, اس سے ساتھ ساتھ جو ہے ادھر دوسری طرف لوگوں نے, جس وقت آپ سم کے جو صحابہ تھے, جانصار تھے, وہ حیات تھے, تو کسی نہ کسی درجے میں چیزیں ابھی اہل اقتدار کے پاس جمع تھی. جیسے سرکار دو سم کی زندگی میں تمام فیصلے جو ہیں مسجد نبوی سے ہو رہے تھے, تمام چیزیں وہیں سے بن رہی تھیں, صوفی بھی وہیں سے تیار ہو رہے تھے, فقہا بھی وہیں سے تیار ہو رہے تھے, علماء بھی وہیں سے تیار ہو رہے تھے, مجاہدین کو حکم بھی وہیں سے جا رہا تھا, سب چیزیں ایک جگہ مرتکز تھیں, جس کو خلفاء راشدین نے بدرجہ اتم کر کے دکھایا. اور جب خلفاء راشدین پردہ فرما گئے, تو اس کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ عرصہ یہ چیزیں چلتی رہیں, لیکن آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو گئیں. اس وقت یہ فقہ کا کام علیحدہ شروع ہوا, اور یہ مدارس کے جو وجود آئے ہیں, یہ علم جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ اس عہد سے شروع ہوا جس کو ہم آج ایک شکل دیکھتے ہیں, اس کے موجد وہ لوگ ہیں. اسی طرح صوفیہ کرام نے محسوس کیا, اور ان کے بانی ومانی جو ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, کہ اب وہ چیز, وہ جو صحبت سے خالی بن جایا کرتی تھی, جو ایک نظر پڑھنے سے ان کی بات بنتی تھی, اب وہ بات بن نہیں رہی. یہ کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی مانند تھی. جب آفتاب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر غروب ہوا, اس دنیا سے پردہ فرما کر برزخ میں طلوع ہوئے, تو جو اثرات تھے وہ صحابہ میں اس طرح رہے جس طرح مہتاب رہ جاتا ہے یا ستارے رہ جاتے ہیں. ان سے کچھ نہ کچھ کام چل رہا تھا, لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے پروانے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تابعین کی کثرت ہونے لگی, تو محسوس ہونے لگا کہ دلوں میں ظلمت پیدا ہو رہی ہے. اب اس دل کی ظلمت کو دھونے کے لیے طریقے جو وضع کیے گئے, وہ اس کے اصل الاصول تمام قرآن کریم میں موجود اور تمام کے تمام احادیث میں موجود, لیکن اس کو عملاً رائج کیا تابعین نے, کیونکہ اس وقت تو ساری دولت آپ کے پاس جمع تھی, صحابہ کے پاس جمع تھی. اب یہ جو علیحدہ سے کام شروع ہوا, پھر اس پہ محنت شروع کی گئی, کیونکہ دل جو ہے ایک ایسی نازک چیز ہے کہ اگر یہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے, مفہوم اس طرح سے ہے, فی کلی جسد مضغہ, ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح کل, اگر اس کی اصلاح ہو گئی, اگر وہ بن گیا تو پھر ہر چیز کی اصلاح ہو گئی, ہر شے بن گئی, اذا فسدت فسد کل, اور اگر اس میں فساد برپا ہو گیا, اس میں بگاڑ ہو گیا, تو ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو گیا. الا وہی القلب, خوب غور سے سن لو کہ وہ قلب ہے. تو اب اس دل کے بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے پھر حدیث مبارکہ پہ غور کیا گیا کہ اگر آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے, دو کرتا ہے دو دھبے لگتے ہیں, اور پھر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کو دھونے کے لیے قرآن کریم میں بھی نسخہ آ رہا ہے سورہ رعد میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں دلوں کو اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. آپ مشرق پھرو, مغرب پھرو, شمال پھرو, جنوب پھرو, دولت سے کھیلو, کاروبار میں ترقی کرو, ملازمتوں میں آپ بڑے سے بڑے ڈائریکٹر سی او تک چلے جاؤ, اطمینان قلب نہیں ملے گا. اطمینان قلب صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملے گا. اور وہ آپ سب کچھ کرو, اربوں میں کھیلو, کوئی پابندی نہیں, لیکن اللہ والے بن کے کھیلو کہ یہ کیفیت ہو جائے. آج سے ایک دو صدی پہلے ایک بزرگ گزرے, ان کا تجارت کا مال بحری جہازوں کے ذریعے جاتا تھا. تو ایک نشست میں بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں, ان سے آ کے کسی ان کے ارادت مند نے بتایا کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا. الحمدللہ اس نشست کے برخاست ہونے سے پہلے کسی اور نے خبر آ کے دی کہ وہ خبر غلط تھی, آپ کا جہاز ڈوبا نہیں. انہوں نے فرمایا الحمدللہ. اور وہ بندے بڑے حیران ہوئے جو اس محفل میں بیٹھے تھے کہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے الحمدللہ کہا, وہ تو بالکل سمجھ نہیں آیا, دوسری بار الحمدللہ کہا تو سمجھ آیا کہ آپ کا مال بچ گیا, وہ تو آپ کا مال ڈوب گیا. انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ نہ مال کے جانے پہ کہا نہ مال کے آنے پہ کہا, میں نے کس چیز پہ الحمدللہ کہا کہ جب آپ نے مجھے خبر دی کہ میرا سارا مال بحری جہاز میں ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل پہ خیال کیا کہ کیا اس مال کے جانے سے اللہ کا تعلق میرا متاثر ہوا ہے, تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مال جائے اور آئے, تیرے ساتھ یہ تعلق برقرار ہے, یہ ہے اصل. اور پھر جب تو آپ نے خبر دی کہ مال واپس آ گیا ہے تو ہر ایک فرد بندے کو ہوتی ہے, تو کیا اس سے میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں تبدیلی آئی ہے کوئی؟ تو یہ دل کا تعلق ایسا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مال جائے یا آئے, یہ جانے اور آنے والی چیز ہی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی نہ آئے اور زیادتی ہی آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آدمی رجوع کرے, جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا, کم نہیں کروں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, اور جب ہمارا کچھ جاتا ہے تو پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ یہ مشکلات میرے لیے ہی رہ گئی تھی. یہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوں گے. یہی چیز اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما دی قلیلم ما تشکرون, تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. قلیلم من عبادی شکور, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. تو کیا ہم ان کم لوگوں میں سے نہ بنیں؟ اگر ہم ان کم لوگوں میں سے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کثیر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اس کے شکر گزار نہیں ہیں. یہ پورا عالم اکٹھا ہو کے اللہ تعالیٰ کی نوشکری میں اکٹھا ہو جائے, ہم چند نفوس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چند نفوس اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے. اللہ تعالیٰ انہی شکر گزاروں کی وجہ سے, انہی اللہ والوں کی وجہ سے مہربانیاں فرماتے ہیں. تو ان کی مہربانیوں کو متوجہ کرنے کا, ان کی مہربانیوں کو دنیا میں آنے کا اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ذریعہ بنا رہے ہوں تو یہ ہماری خوش بختی ہے یا کم بختی ہے؟ اور اس میں کوئی مطالبہ نہیں, کوئی بڑے اس میں وہ نہیں, صرف ایک استقامت کی ضرورت ہے, ایک اپنے آپ کو سمجھانے کی اور دل کا رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جبکہ علمی طور پر اور قلبی طور پر ہم اس کو مان لیں گے. جس طرح ہم نے اپنی ملازمت کو مان لیا, اپنے کاروبار کو مان لیا کہ یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں, یہ ہمیں اتنا کام کرتے ہیں تو اتنا ہو جاتے ہیں, اگر ہم یہ مان لیں گے کہ یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہونے والا ہے, اول تو آپ یقین یہ رکھیں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آخرت کے انعامات تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اور جب میں عرض کرتا ہوں تو یہ کوئی مایوسی یا کامیابی صرف اس پہ منتج نہیں ہوتی کہ آپ کو مال زیادہ مل گیا یا آپ کو بیٹے زیادہ مل گئے, یہ اس چیز میں ہے کہ دل کو اطمینان زیادہ مل گیا. کسی کی اولاد سلامت ہے, نافرمان ہے, وہ بہتر ہے یا اللہ رب العزت نے ان کو پاس بلا لیا اور آپ نے صبر کیا اور اس پہ اجر ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں. اب ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں, اور حالانکہ اللہ رب العزت جو ان مشکلات میں صبر کرنے کے قانون اور قاعدے بتائے ہیں, ان پہ اگر ہم عمل کر لیں تو اپنا حوصلہ بھی نہ کھوئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے والے بھی بن جائیں. اور قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کے لیے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے, اور جس ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ ذکر ایک عرصے سے معدوم ہو چکا ہے, جس سے لوگ ناواقف اور نابلد ہو چکے ہیں, اور پھر یہ آگے دریافت کریں گے کہاں دیا ہوں. یعنی وہ چیز جو معلوم تھی, معروف تھی, اس کو چونکہ ناواقفیت کی بنا پر ہم نے خود ہی جاننا نہیں چاہا, اور پھر خود ہی یہ دریافت کرنا شروع کر دیا کہ دیا ہوا کہاں ہے. قرآن شریف میں اللہ رب اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا بس کرو ہوں کما ہدا کو, کہ مجھے یاد کرو, یاد کرو اللہ کو جس طرح تمہیں ہدایت کیا گیا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام مخاطب ہے, اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول ہی مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. آپ اس رسم کے ذریعے ہی پیغام ہم تک پہنچ رہے ہیں, پوری کے پورے قرآن کریم جو ہے ان کے ذریعے ہم تک آیا. اور اللہ رب العزت قرآن شریف میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, کہ جو جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو اپنے سینے کی کمائی سامنے دیکھ لو گے. اب یہ سینے کی کمائی کیسے ہوگی, جب سینے پہ محنت ہوگی تو کمائی ہوگی. تو اس میں جو کوشش ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی ہے. یہ آیت آپ کے سامنے سورہ اعراف کی کل بھی تلاوت کی تھی, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اب یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں, اور پورے قرآن کریم میں پوری انسانیت مخاطب ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ, کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اب اس میں تو میری آپ کی تو کچھ سمجھ سے باہر ہے, یہ چیز سمجھ نہیں آتی. فی نفسی کا, اپنے جی ہی جی میں, تذروں کے ساتھ, اور خیفہ اس میں آہستگی سے, اور اس میں اور وضاحت کر دی کہ اس میں کیا ہے, کہ بغیر کسی قول کے, ودون الجہری, کہ اس میں آواز بھی نہ ہو, بغیر اس میں قول بھی نہ ہو, بات بھی کوئی نہ ہو. اب یہ دونوں چیزیں اس میں اکٹھی کر دیں, اور اس کے بعد کیا فرمایا, بالغدوی والآصال, صبح بھی کرو شام بھی کرو, یہ امر کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, ولا تکن من الغافلین, غافلین میں سے نہ ہو جا. اب یہ ذاکرین کون ہے اور غافلین کون ہے؟ ذاکرین وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, غافلین وہ ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. اب غافل ہوں گے اگر اللہ سے, اس کی بھی وعید سن لیں, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جس نے منہ موڑا رحمان کی یاد سے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے. اب یا تو اللہ کو قریب کر لیں, نہیں تو شیطان تو اللہ کو مسلط کر ہی دیں گے. وہ خود تو بے چین بیٹھا ہی ہے ہم پہ مسلط ہونے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلط کر دیں گے. دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ جس نے جان بوجھ کر اعراض کیا, گریز کیا میری یاد سے, میں کیا کروں گا اس کے ساتھ, اس کی معیشت تنگ کر دوں اور معاشر میں اندھا اٹھاؤں گا. یہ دونوں وعیدیں کتنی بڑی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ معیشت تنگ کر دیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہوگا, اربوں میں کھیلتا ہوگا, دل مطمئن نہیں ہوگا, پیٹ نہیں بھرے گا, ہوس حل میں مزید لیا بھائی اور لیا, ایک فیکٹری تو دو لگا, دو ہے تو چار لگا, یہ دل نہیں بھرتا, یہ ہوس ہے اور وہ اس کی مستاق ہے. ورنہ روکھی سوکھی کھا کے بندہ کہے گا الحمدللہ. یہ ہے اللہ تعالی کی یاد کے انعامات. یہ مختصر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے دلائل فراہم کرتے ہیں آپ کو, تاکہ دل کا یقین بن جائے. اپنے دل کا یقین بنانا مقصد ہے, اپنے آپ کو سنانا زیادہ مقصد ہے, کسی دوسرے کے ساتھ نہ بحث مقصد ہے, نہ کسی دوسرے کو قائل کرنا مقصد ہے. یہ راستہ دراصل نہ تقریر کا ہے, نہ بیان کا ہے, یہ خاموشی کا ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں, اور اس سے پہلے پرانے مشائخ بھی یہ فرما چکے, کہ جس شخص کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا, اس کو ہماری گفتگو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ یہ راستے روحانی ہیں, یہ دولت باطنی ہے, یہ سینے سے چلنے والا معاملہ ہے. کیونکہ جن کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دیتے ہیں وہ کوئی تبرکن نہیں دیتے, اور یہ ہمارے ہاں رائج بھی نہیں ہے. یہ بیعت جو کی جاتی ہے یہ اصل میں بکنے کا نام ہے. بکنا کس چیز پہ؟ کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی مرضی میں ڈھل جانا ہے. شیخ جو آپ کو بیعت کرتا ہے وہ اس چیز پہ بیعت نہیں کرتا کہ میرے لیے فلانا ہدیہ لے آنا یا میرے گھر کے یہ کام انجام دے دینا. آپ تو یہی ملازمت پہ واپس آ جائیں گے, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا, آپ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ صبح میں شام میں, اور یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, کوئی آپ کو دیکھنے اور پوچھنے تو نہیں آ رہا. جو یاد کریں گے تو اپنے رب کو یاد کریں گے, دل بنائیں گے تو اپنا بنائیں گے, انعام پائیں گے تو آپ پائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا وقت ہماری گھات میں یہ اب آ جائے, منٹ میں آ جائے, کل آ جائے, پرسوں آ جائے, یہ چیز اللہ رب العزت خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض تموت. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کوئی شخص یہ نہیں جانتا وہ کس مٹی میں مرے گا. یہ علم اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس رکھا ہے, یہ علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا نہیں فرمایا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل وہ یہ کام کرے. اسی لیے سورہ کہف میں کیا تربیت, الا ان شاء اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. نہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا, الا ان شاء اللہ. مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ السلام. اور ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے یہ کہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام انجام پائے گا ورنہ انجام نہیں پائے گا. اسی طرح آدمی رہ رہا ہے ابوظہبی میں, اب اس کا وقت کہاں آنا ہے؟ ابوظہبی میں آنا ہے, کسی اور خطے میں آنا ہے, سفر کرتے ہوئے آنا ہے, پانی میں آنا ہے, جہاز میں آنا ہے, وہ وقت جب بھی آئے. لیکن تربیت ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کے نام کا عادی بنا لیں, تاکہ جب یہ سانس آخری جائے تو اللہ کا نام لیتا ہوا جائے. سکرات موت کی جب سختی آتی ہے دوستو تو بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی. یہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے قوی فرشتوں میں سے ہیں کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو انسان کتنا بھی طاقتور ہو اور وہ جس وقت اس روح کو جدا کرتے ہیں اس جسم سے, ایک ایسا عمل ہے کہ اس وقت زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. بہت کم عقل لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت زبان کھولنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, لیکن دل تو ہر ایک کا چلتا رہتا ہے, سانس ہر ایک کا چلتا ہے. اب اس سانس اور دل کی تربیت ہے کہ جب یہ اللہ کے نام پہ چل رہا ہوگا, اللہ کے نام پہ دھڑک رہا ہوگا, تو اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہو جائے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. تو ہم اگر ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور اپنے خاتمے کے لیے نہ سوچیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا, ہم سے بڑا احمق کون ہوگا, ہم سے بڑا بد قسمت کون ہوگا. اور یہ خبر ہمارے مشائخ ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہم اس کو دہرا رہے ہیں, اور یہ آپ کے لیے کم ہے اور اپنی ذات کے لیے زیادہ ہے. کیونکہ جب آدمی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ سنا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے تو اپنا سوچ کہ ذات راہ کتنا قلیل ہے اور منزل کتنی طویل ہے. اس کی ایک ہی تیاری کا طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیں اور اپنے تعلق کو جوڑ لیں, اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے ایسے رجال اللہ کو ضرور تلاش کریں, ایسے اللہ والوں کو ضرور تلاش کریں جس کا حکم اللہ رب العزت قرآن کریم میں دے دیا پہلی ہی صورت میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ دکھا مجھے راہ سیدھی. کن لوگوں کی؟ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کی جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. دونوں اللہ تعالیٰ نے دودھ اور پانی کی طرح کر کے بتا دیے. اب ہم ان کی تلاش میں ہی نہیں ہیں, ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے, ہمیں یہ قید لگی ہوئی یہ فکر ہوئی یہاں یہ کہاں دیا ہوا. اب اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے یا اس فن کے ماہرین کے پاس جائیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا. دلائل کے انبار ہیں، حضرت نے دلائل السلوک میں لکھے ہیں، ان سے پہلے حضرت اشرف رحمۃ اللہ نے شریعت اور طریقت میں لکھے ہیں، اور اس سے پہلے تفاسیر لکھی ہوئی ہیں معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں، اس سے پہلے پرانی تفسیر مظہری بھری پڑی ہے دلائل کے ساتھ. یہ تو قریب کی صدی کی ہیں، ورنہ آپ پیچھے جا کے دیکھیں مواہب الدنیا حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھے، کتنی بڑی بڑی کتابیں تصوف کی ہیں، عیال علوم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے. پھر یہ دو مشہور واقعات میں تبرکہ نقل کر دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنا بڑا نام ہے، اور یہ اس درجے کے عالم دین تھے کہ حکمران کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک ان سے مشورہ نہ کر لیتے. ان کے علم کا طوطی پورے عالم میں بولتا تھا. اپنا یہ لگائی ہوئی جامعہ اور مسند جو تھی وہ چھوڑ چھاڑ کے کہاں چلے گئے؟ یک دم یک بار کی پتہ لگا کہ امام غزالی لاپتہ. 8 سال 10 سال اس کے بعد جب تشریف لائے تو احیاء العلیم انہوں نے تصنیف کی، اور پورے اہل عقل جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، اس کا نہیں مانا. یہ کوئی آج کا مسئلہ تھوڑی ہے، صدیوں پہلے بھی یہی تھا، لیکن وہ ڈٹ گئے. انہوں نے وہی کر کے دکھایا جو ان کو سمجھ میں آیا. اب وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی باطن کی محنت جس کے لیے وہ گئے تھے. اب دوسری مثال دیکھ لیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، حوض ہے اس کے کنارے پر کتابیں رکھ کے بیٹھے ہیں. اس زمانے میں کتابوں کے نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کوئی ایسا رواج نہیں تھا. یہ طباعت وغیرہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. اب انہوں نے ہاتھ سے وہ تمام نسخے لکھے ہوئے تھے، اتنا کتابوں کا ذخیرہ تھا. اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی شخص پگڑی لگائے ہوئے آیا. یہ کون تھے؟ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی وہی فیصلہ فرمایا جو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ عالم دین تو ضرور ہیں، لیکن انہیں اگر اس اصل دولت کا پتہ نہ چلا تو یہ تو محروم چلے جائیں گے. اب ان کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ تو چل کے نہیں گئے تھے مولانا روم، ورنہ خان کا ہی نظام جو چلا ہے صدیوں سے وہ تو اس طرح ہی چلا ہے کہ جو طلب والے سالکین تھے وہ خود ان کی خدمت میں گئے. لیکن ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ وہ امام غزالی کے پاس چل کے کیوں آئے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت دینا مقصد تھا. کیونکہ امام رومی اگر اصلاح پا جائیں گے تو اس سے ایک زمانہ اصلاح پا جائے گا. تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، این چیز تھا. تو انہوں نے جواب دیا، علم کا ایک بڑا روب ہوتا ہے، ایک جلال ہوتا ہے، اور جب یہ اندر آتا ہے تو آدمی کو پھر بڑا بناتا ہے. تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ کون دیہاتی سا آ گیا اور مجھے پوچھ رہا ہے. ایسے ہی لا علم آدمی، اس کو کیا پتا یہ کیا ہے. این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا. اچھا، انہوں نے کہا یہ بات ہے. ساری کتابیں اڑائی، درام سے حوض میں ڈال دی. لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستیوں میں سے تھے، بڑے عالم دین تھے، ان کو تفقہ فی الدین تھا. انہوں نے غصہ تو نہیں کیا، غضب ناک تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے سر تو پکڑ لیا کہ کیا کیا، میرے تو زندگی کا سارا سرمایہ ضائع کر دیا. اچھا مولانا، یہ سرمایہ ان کتابوں میں تھا؟ میں تو سمجھا تھا یہ دل میں ہوتا ہے. یہ پہلی واردات ہے نا جو انہوں نے کی، یہ سمجھانے کے لیے کہ نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام تو دل ہے. اچھا، حوض میں اتر گئے، ایک ایک کتاب پکڑانی شروع کر دی. اب حیران ہونے کی مولانا روم کی باری تھی، کہ کتابیں تو ڈوب کے پانی میں کیا ہونا چاہیے، ضائع ہو جانی چاہیے. اب کتاب نکل رہی ہے، اس کو پانی نہیں چھوا ہی نہیں. ساری کتابیں واپس نکال دیں، اور خود بھی باہر ایسے نکل گئے جیسے حوض میں کبھی گئے ہی نہیں تھے. اب انہوں نے پوچھا کہ این چیز تھی. اب سوال الٹ گیا، تو حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا. پھر وہ سمجھ گئے کہ اب یہ جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا. انہوں نے وہ مسرت ترک کی، وہ طلباء کو چھوڑا، ان کے پیچھے چل پڑے. کتنے سال رہے ان کے پاس، اور پھر کیا فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر الساس سال تعد بیریا، کہ ایک لحظہ جو تو اللہ والوں کی صحبت میں گزارتا ہے وہ کس چیز سے بہتر ہے. 100 سال کی بیریا عبادت سے اس کو دوسری طرف سمجھنے کی کوشش کریں. کتنی بڑی ہستی ہیں، حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی، بڑا نام ہے جس سے دنیا کا کون سا بندہ ہے جو واقف نہیں ہے، کہ چھوٹا نام نہیں ہے. حج جیسی بڑی عبادت پہ جانے کا ارادہ کیا انہوں نے, اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا پتہ چلا کہ وہ بڑی ہستی ہیں, ان سے ایک محبت رکھتے تھے کہ میں ان کی زیارت کرتا ہوا چلا جاتا ہوں. متعلق نہیں تھے ان سے, اس لائن کے بندے نہیں تھے, وہ تو عالم دین تھے بہت بڑے, حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے پاس گئے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور حضرت میں تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. تو انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا احمد اگر یہ سال ہمارے پاس رک جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب میرے جیسا جو عام آدمی ہو تو سمجھے گا کہ حج کی عبادت سے روک رہا, حج تو عرفہ ترین عبادت ہے, ایسے تو نہیں کہہ دیا. کہنے والوں نے مرشدہ دیدار ہے باہو لکھا کروڑا حجا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے, حج آپ نے لاکھ کرے گا کروڑ کرے گا وہ اس دولت جاوید سے محروم رہے گا, اور جب اس مرشد کے پاس رہے گا اس دولت جاوید کو پالے گا, پھر ایک حج پہ بھی جائے گا تو بات بن جائے گی. اسی لیے ہم نے حج پہلے بھی کیے, عمرے پہلے بھی کیے, لیکن جو حضرت کی ماہیت میں کیے وہ مختلف تھے, وہ بات اور تھی. اگر آپ لوگوں کو تجربہ ہوا ہو اس کا, ہمیں تو تجربہ ہوا اس کا, ہمیں تو اس میں بڑا فرق محسوس ہوا. اور یہ فرق ان کو پتا چلا تو تھا ہی جب انہوں نے کہا, وہ رک گئے. ان کو پتا تھا کون ہستی کیا کہہ رہی ہے, ان کو رکھا, ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا, پھر کہیں بعد میں وہ حج پہ گئے. یہ کیا چیز تھی, کچھ تو تھا نا میرے دوستو, ہم سے تو کسی نے کوئی تقاضا نہیں کیا, ہم سے تو کسی نے ماہ و سال نہیں مانگے, کسی نے نہیں کہا دشت و صحرا میں آپ رانوردی کرو گے یا یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ چیز دیں گے. یہاں تو کچھ مانگا ہی نہیں, یہاں تو دے رہے ہیں, یہاں تو عطا ہے مسلسل. ہم تو ایسے مشائخ کے ساتھ جڑے ہیں جو ہمیں کچھ دے رہے ہیں, ہم سے تو کچھ لے ہی نہیں رہے. ہمیں مراکز میں بلاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, ہمیں اچھے سے اچھا. حضرت شیخ مکرم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا, ان کے گھر پہ جاتے تھے, ان کی اہلیہ کھانا بناتی تھی. 40 سال حضرت اپنی وصیت میں نے کہا کہ 40 سال میرے گھر والی نے آپ کی جماعت کی خدمت کی ہے, اور جو ان کا خیال نہ رکھے ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہوگا. جب بھی میرا جانا ہوا بڑے حضرت جی کی زندگی میں, حضرت خود چنگیر میں سالن روٹیاں لے کے تشریف لاتے تھے. میں نے تو ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جو اپنے دستے مبارک سے لا کے اپنے مرید کو کھانا کھلاتا. پھر یہ پتا چل جاتا کہ میں بیرون ملک سے آیا ہوں, تو حضرت 2 بار مزید تشریف لاتے کہ میں نے کہا کہ دور سے ساتھی آیا, کوئی بات نہ اس نے پوچھنی ہو, نہ پوچھ سکا ہو تو میں ذرا مل لوں جا کے. اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے. بعین ہی جب ہمارے جو بزرگ ان کے خلیفہ بنے, انہوں نے اسی طرح یہی کام کر کے دکھایا, ان لوگوں سے زیادہ محبت کا مظاہرہ کیا جو باہر سے آتے تھے. اس میں بعض لوگوں کو غلطی یہ لگی, انہوں نے سمجھا شاید ان سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے, شاید ان کو اس لیے عزیز رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ سارے لوگ یہاں پہ, آپ کے جو بہن بھائی پاکستان میں, کیا وہ کم محبت کر رہے ہیں ماں باپ سے, کم خدمت کر رہے ہیں ان کی؟ لیکن ماں باپ آپ کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دور ہیں ان کی آنکھوں سے. یہ ماں باپ کی ایک فطرت ہوتی ہے, یہی مشائق کا معاملہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے دور ہوتے ہیں بچے, جو اوجھل ہوتے ہیں ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں, اور ان کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں, ان کی تھوڑے کو مان لیتے ہیں, ان کے لاڈ چاؤ بھی زیادہ کرتے ہیں. جب وہ لوگ آتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام علیحدہ کرتے ہیں, ان کی آسائشوں کا انتظام علیحدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دور سے آئے. اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان سے کچھ ہمیں انہیں زیادہ مل رہا ہے. اصل میں یہ زیادہ اور تھوڑے کا فیصلہ آپ کا اپنا قلب کرے گا, کیونکہ یہ اپنا برتن ہے. جتنا یہ صاف ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. جیسے حضرت کو جا کے کبھی بھی کوئی ساتھی کہتا ہے کہ میری طرف توجہ کریں, تو اسے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنے متوجہ ہوں گے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا آپ کو بزرگوں سے. اگر آپ خود ہی متوجہ نہیں ہیں, آپ خود ہی اس راستے کو سمجھنا نہیں چاہتے, تو پھر کوئی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اور مختصراً یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا قلب مبارک جو ہے سرکار حسن کے ساتھ متصل ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ تقسیم صرف اللہ تعالیٰ کی, جیسے کہ سورہ نور کی آیات مبارکہ تلاوت کی تھی کل, نور نارو یا دل اللہ لنور ہی منگشا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت, اپنا نور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا, لیکن اس کے واحد تقسیم کار سرکار دوارا ان کے سینہ اطہر کے ذریعے سے ہی آتا ہے. اور ان کے سینے سے متصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ, ان کے سب سے قریبی صحابی ہیں. پھر ان سے آتا ہے, پھر ان سے چل کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, پھر ان سے چل کے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, پھر ان سے چل کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, ان سے چل کے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, ان سے چل کے حضرت عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے آتا ہے, ان سے چل کر حضرت ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, پھر ان سے چل کے سلطان العارفین حضرت اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آتا ہے, پھر ان سے چل کے ہمارے شیخ حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے, پھر انہوں نے جن کو مقرر کیا ہے حضرت آسن بیگ صاحب, حضرت بنیاد حسین شاہ صاحب مزہ لوگ, ان کے سینے سے جو آتی ہے دولت, یہ وہ اس تسلسل سے آ رہی ہے. یہ معاملہ ہے اسی طرح. اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں صبح سے بیٹھ کے شام تک ذکر کر لوں, پڑھ کے کتاب سے کر لوں, ثواب تو کما لے گا, ثواب میں کوئی حرج نہیں, ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے, وہ وقت خالص کرے گا اللہ تعالیٰ کو, اس کی بھی نیت مل جائے گی, لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ تار نہیں جڑے گی. یہ جو ربط مار شیخ ہے یہ ضروری ہے, یہ ہوگا حاصل تو یہ دولت ملے گی, یہ روح کی ترقی اس کے ساتھ ہوگی. روح کی ترقی کے لیے شرط ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے. یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ہم جتنی مرضی اچھی فٹنگ کروا لیں, جتنی مرضی اچھے بلب لگا لیں, پنکھے لگا لیں, اے سی لگا لیں, اس کو اگر پاور ہاؤس سے کنیکٹ نہیں کریں گے تو روشن نہیں ہوگا. تو باقی ہم تمام اعمال کو مزین کر لیں لیکن اس کا کنیکشن نہ جوڑیں کسی اللہ والے کے ذریعے تو فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ طریقہ اسی طرح ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ہی ارشاد فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہدایت براہ راست دینے پہ قادر ہے, لیکن ایک قاعدہ رکھا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک نیک لوگ ہمارے درمیان رکھنے ہیں, انہی کے ذریعے سے اس معاملے کو چلانا. تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر سمجھنے کی آدمی کوشش کرے. اور دوسرے پہ یہ ہے کہ جن کی صحبت آدمی اختیار کرے ان کو دیکھ لے کیا اس معیار پہ پورے, اور معیار بڑا سادہ سا ہے. اس کے لیے یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, اس کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت کہ وہ پانی پہ چل رہے ہیں. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے, لیکن یہ لوگ اگر قاطع شریعت ہوں گے تو وہ جادوگر بازیگر تو ہو سکتے ہیں, وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے. اللہ والے کی پہچان یہ ہے, اس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا, اس کا بول سب سے عمدہ ہوگا, اس کا رویہ سب سے بہترین ہوگا, اور ان کی جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سرکار عزت کی سنتوں کا حریص بنایا ہوگا. وہ ہر چیز میں سنت کو دیکھتے ہوں گے, انہیں کھانے میں دیکھیں گے, انہیں پہننے میں دیکھیں گے, انہیں اٹھنے میں دیکھیں گے, انہیں بیٹھنے میں دیکھیں گے, انہیں نماز پڑھنے میں دیکھیں گے, تو آپ کو اللہ یاد آئے گا اور سرکار عزت کی سنتیں زندہ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی. یہ ہے اصل کمال. یہ اگر کسی اللہ کے بندے میں مل جائے پھر اسی کے پیچھے چلنے میں فائدہ ہے, پھر اس سے اس چیز کو سمجھنے میں فائدہ ہے, اور پھر اگر ہم لیت و لال سے کام لیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اور چونکہ زمانے کے اندر جھوٹ اور فریب کا کاروبار بڑا ہے, لوگ ایسے ایسے تصوف کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کی نظریں جو ہیں سالکین کی جیبوں پر ہیں, اس کی وجہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے. پہلے بھی یہی عرض کیا تھا اور